رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس مقصد کے لیے بٹھایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند اوراق یا آپ کی زندگی کے کچھ واقعات کو ڈسکس کریں تاکہ ہمارے عمل میں اور ایمان میں اضافہ ہو. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور جس غرض کے لیے ان پر کتابیں نازل کی ہیں اور ان کو ضابطۂ حق کی میزان عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہاں بتایا ہے کہ تاکہ حق اور انصاف قائم ہو جائے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ ہدایت اور دین حق دے کر اس غرض سے بھیجا ہے کہ وہ ہر دین کے مقابلے میں اسے پوری انسانی زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام جاہلی نظام ختم ہو جائیں، تمام طور طریقے ختم ہو جائیں، صرف اور صرف دین اسلام باقی رہے اور دین اسلام ہی کے مطابق لوگ چلیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا. اب جب یہ دعوت اٹھے گی، جب یہ تحریک اٹھے گی اور دین حق لے کر لوگ سب کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور جس کو ہمیں اب پورا کرنا ہے، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لیں یا خاموشی سے اس کو برداشت کر لیں. اس کی مخالفت میں ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی کی جائے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایک ماحول وہی ہے، جبکہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ فَإِن تَقْبِلُ مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَزُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اگر تم میری دعوت قبول کر لو جسے میں پیش کر رہا ہوں تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے. آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا. ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور وہ ہمارے لیے ایک طرح سے نشان راہ ہیں، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ کے رسول نے یہ بات جو فرمائی تھی کہ اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہو گے، اسی میں تمہاری بہتری ہے. آج بھی اگر پوری انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے گئے اس دین کی طرف آتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کلمۃ واحدۃ تأتونیہا تملکون بہا الاربع وتدینوا لکم بہا الاجم، بس وہ ایک کلمہ ہے، اسے اگر مجھ سے قبول کر لو تو اس کے ذریعے تم سارے عرب کو زیر نگیں کر لوگے اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا. کتنی صحیح بات کہی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران، روم، آس پاس کا جتنا عرب کا علاقہ تھا وہ سب کا سب اسلامی سلطنت میں داخل ہو گیا. فتح پر فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، یہاں تک کہ اسلام اسپین اور قسطنطنیہ تک پہنچ گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم اس کلمے کو قبول کر لو، تو اس کلمے کو قبول کرنے کی وجہ سے تم عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے، اور واقعی میں یہ بات صحیح ثابت ہوئی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن آپ لے کر آئے تھے، جو دین آپ نے ہمیں پیش کیا، اور الحمدللہ آج ہم امت مسلمہ ہیں اس کی بنا پر. تو یہ دین دراصل یہ اللہ کی طرف سے دین تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو دین حق فرمایا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے. جیسے ہم بار بار اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس دین پر عمل کرنے کے لیے, اس دین کو خود اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کا ہمیں ہر لمحے محتاج ہونا پڑتا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں کہ ہر طرف جاہلیت, کفر اور شرک کے اندھیرے تھے, ہر طرف قبائلی سسٹم, جنگیں اور ذاتی مفاد کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دینا یہ عام بات تھی, ایسے وقت میں, ایسے نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دین کی دعوت پیش کی اور کس طرح سے وہ دعوت کامیابی کے مراحل طے کرتی ہوئی آخر پوری دنیا پر چھا گئی. تو ہر دور میں ایک دائی یہ دین کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مشعل راہ ہے. یعنی ہم اللہ کے رسول کی سیرت سے سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں اور وہ حکمت عملی اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ٹھہری اور آپ نے کامیابی سے اس دین کو تمام انسانیت تک پہنچا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اے رسول ہم نے نہیں بنایا آپ کو رسول مگر یہ کہ آپ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں. اور یہ لقب, یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اور صرف اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال کیا, کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ واحد قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی کا نام لے کے قسم نہیں کھائی گئی, لیکن اللہ کے رسول کا نام لے کر قسم کھائی گئی ہے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب میں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں, لہٰذا تم بھی ان کے اوپر درود اور سلامتی بھیجو. تو مسلمانوں کو تاکید کی گئی. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہونی چاہیے, کس درجے کی ہونی چاہیے, اس محبت میں کہیں غلو تو نہ پیدا ہو جائے یا افراط اور تفریط سے پاک محبت کیسے ہو, تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری محبت افراط اور تفریط سے پاک ہو. جیسے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے محبت کی تھی اور اس محبت کا حق ادا کر دیا تھا. جو شعر و شاعری کی دنیا ہے یا ادبیات کی دنیا ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عشق کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو اب جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن مجید اور احادیث میں کبھی بھی یہ لفظ عشق استعمال ہی نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں عشق رسول یا ایسے الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں. قاموس ایک ڈکشنری ہے جس میں معنی بیان کیے جاتے ہیں اکثر الفاظ کے, تو قاموس میں اس کے جو الفاظ کے معنی بیان کیے گئے ہیں, الجنون فنون والعشق من فنہ یستجلہ المرء علی نفسہ باستحسان بادل سور و شمائل, یعنی جنون کے بہت سے اقسام میں عشق بھی جنون کی ایک قسم ہے. اس مرض کو انسان اپنے نفس پر بعض صورتوں یا اچھائیوں کو اچھا سمجھ لینے سے خود وارد کر لیا کرتا ہے. تو عشق کے معنی دراصل یہاں بتائے گئے ہیں جنون. تو اب یہ بات ضروری تھی کہ جب جنون کا لفظ آیا ہے تو جنون ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی لفظ پسند نہیں کرتا اپنے بارے میں, خود سے کوئی کسی کو جنون لاحق ہونا یہ بات پسند نہیں کی جاتی. تو قرآن اور حدیث میں ضروری تھا کہ لفظ استعمال نہ کیا جائے, اور خاص طور سے جب کسی کی تعریف کرنا ہو, کسی کے فضائل بیان کرنا ہو, کسی کی تعریف کرنا ہو, اس کے محاسن جمیلہ کو بیان کرنا ہو. یعنی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے وہ حب کا لفظ ہے, محبت کا لفظ ہے. تو حدیث رسول سے بھی اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا حدیث رسول میں لفظ محبت کو نمایاں کیا گیا ہے. اور پچھلی دفعہ اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہو جانی چاہیے وہ آیت, سورہ آل عمران کی آیت ہم نے پڑھی تھی, کوئی بتا سکتا ہے لکھ کر, جس میں اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی تھی کہ اگر تم مغفرت چاہتے ہو چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آیت یاد تھی. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو یہاں پر بھی محبت کا لفظ آیا ہے. پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے یا محسنین کو پسند کرتا ہے. لفظ عشق یہ قوالیوں میں یا غزلوں میں یا ایسے طبقے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عشق محمد میں مبتلا ہیں، یا ہمیں تو عشق لاحق ہو گیا ہے. تو عشق کا لفظ ہی قرآن اور حدیث میں استعمال نہیں ہوا، لہٰذا یہ لفظ کو استعمال کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہاں، صوفیزم میں یہ لفظ بہت استعمال کیا گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ پھر ہم سے اطاعت بھی ضروری نہیں ہے، یعنی ہم اتنے اوپر کے لیول پر چلے گئے ہیں اور عشق میں اتنا ڈوب گئے ہیں اللہ کے رسول کے یا اللہ کے، کہ اب ہم پر کوئی پابندیاں لازم ہی نہیں آتی، اب ہم جو چاہے کریں، ہم تو سارا کچھ ہمارا وہ باطنی طور پر ہوتا ہے. تو یہ لفظ کو استعمال کرنے سے ہم پرہیز کریں. تو محبت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ محبت روح کے میلان صحیحہ کا نام ہے، اور عشق میں اس شرط کا پایا جانا ضروری نہیں. محبوب وہ ہوتا ہے جو کوئی اگر اس کو چاہے نہ چاہے، اس کے باوجود بھی اس کا پسندیدہ ہونا، اس کی محبت دوسرے سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے. وہ خود سے محبت کرواتا نہیں ہے بلکہ اس سے محبت کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پوری انسانیت نہ بھی کرے ان سے محبت، تو خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے تو ان پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے مومنوں تم بھی درود بھیجو. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پھر عشق میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو اس کے معنی بیان کرتے ہیں عشق میں، کہ کسی چہرے کو دیکھ کر یا کسی کی طرف دیکھ کر یا اس کی کوئی خاصیت کو دیکھ کر اس سے پھر محبت کی جاتی ہے، ادر وائز نہیں، جبکہ محبت میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہ لفظ قرآن اور حدیث میں استعمال نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم کو بھی محتاط رہنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ اللہ کے رسول کے تعلق سے استعمال نہ کریں کہ ہم کو عشق ہے اللہ کے رسول سے، بلکہ ہم کیا کہیں کہ ہم کو محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی اتباع، آپ کی پیروی دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے کہ وہ اپنے جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. جبکہ جو مومنین ہیں، مومنین کا معاملہ یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو مومن اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو لازماً پھر اس کے رسول سے بھی محبت کرے گا. تو لہٰذا یہاں پر ہم کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو لفظ استعمال نہ کیے گئے ہوں قرآن اور حدیث میں، وہ لفظ کو ہم استعمال کریں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احبا، ہر شخص کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اس سے بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہم کو تعلیم دی گئی. حدیث میں بیان کیا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ کے رسول کے ساتھ ماں باپ اور اولاد اور باقی سب اشخاص سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے، تب تک اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو تمہارے ماں باپ بیٹے بیٹیاں بہن بھائی شوہر بیوی یا قوم اور برادریاں یا وہ مال جو تم نے جمع کیا، یہ تجارت جس کا خسارے کا تم کو اندیشہ لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جن میں تم رہتے ہو تم کو وہ اچھے معلوم ہوتے ہیں یا زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. اس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ ہماری ساری محبتیں ہم کو اپنے گھر سے، اپنے بزنس سے، اپنے والدین، اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر کون محبوب ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جن کی سیرت پر مسلمان کے غیر مسلموں نے بھی قلم اٹھایا اور ان کی تعریف بیان کی، ان کو اپنی کتابوں میں پہلا نمبر دیا، تو پھر آپ خود بتائیے کہ ہم مسلمانوں کا ان پر اتنا حق نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کریں یا ان کی اتباع کریں اور ان کی پیروی کریں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف اتنا مشہور ہے کہ دشمن بھی آپ کی تائید کرتے تھے اور دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے۔ جیسے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لو محمد آ گئے، ان سے ہم راضی ہیں اور یہ صادق اور امین ہیں۔ تو دشمن بھی آپ کی تعریف بیان کرتے تھے، بہادری میں آپ بالکل یکتا تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے، یعنی آپ آگے آگے رہتے اور ہم پیچھے ہو جاتے۔ تو یہ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا، کہ جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایسا انصاف قائم تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیا کرتے تھے، یعنی اتنا انصاف تھا، کسی کو کسی کا ڈر نہیں تھا، یعنی بکری کو بھی شیر سے ڈر نہیں لگتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ شیر مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کہاوت ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کی اور آپ نے ایسا سب کو یکجا کر دیا کہ چاہے وہ امیر ہو یا گداگر ہو، فقیر ہو، سب ایک ہی چٹائی پر، ایک ہی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تھی۔ ہاں، اگر فضیلت تھی تو تقوی کی بنا پر تھی، یعنی مساوات کا وہ پہلو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے اس سے پہلے دنیا محروم تھی، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ یہاں پر ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے دور دراز سے، اس میں سردار بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اپنے قبیلے کے سربر آوردہ لوگ بھی تھے اور فقیر بھی تھے، ہر قسم کے لوگ آئے اور ہر مذہب کے لوگ آئے۔ تو یہ رحمت للعالمین کی وہ خاص خوبی تھی کہ انہوں نے سب کو اللہ سے جوڑا، سب کے درمیان مساوات قائم کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عداس جو نینوائی تھا، بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم، اسامہ نجدی، طفیل دوسی، بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر ہر شخص اپنے ملک اور اپنی قوم کا سردار تھا، اور یہ لوگ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سب کے ساتھ مساوات قائم کی کہ کسی کو کسی سے دشمنی نہیں تھی، ایک ہی مجلس میں سب بیٹھا کرتے، ہر ایک کو عزت اور وقار حاصل تھا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں عبداللہ بن سلام بھی آتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا نسب کتنا عالی نسب تھا، عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے اس وقت کے مذہبی سردار تھے۔ اگر ان کا نسب ہم دیکھیں تو یوسف بن یعقوب سے جا کر ملتا ہے، لیکن وہ بھی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو مجھے لگا کہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر ایسے ایسے لوگ تھے جو دیکھا جائے تو علم میں بھی فضیلت رکھتے تھے اور اپنی قوم کی امامت بھی کرتے تھے، بزرگے میں بھی بہت آگے تھے، لیکن یہ سب کے سب، چاہے وہ ربی ہوں یا احبار ہوں، وہ لوگ سب خوش ہوتے تھے کہ ہمیں کہاں بیٹھنے کو جگہ ملی، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ تیری مجلس میں جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، یعنی اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنا وہ اپنے لیے ایک شان سمجھتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دربار میں سلمان فارسی بھی موجود ہیں، جبکہ یہ ایک بڑے مذہبی گھرانے کے شخص تھے، یعنی دیکھا جائے تو مذہبی سردار بننے والے تھے، بڑے زمیندار کے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے تھے، جن کو اپنا مذہب پسند نہیں آیا، وہاں سے نکل گئے تو کیتھولک عیسائی بن گئے، لیکن وہاں پر بھی اپنے دل کا اطمینان نہ پایا تو پھر حق کی تلاش میں نکل گئے، اور پہنچتے پہنچتے الحمدللہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ یہی تو دین حق میں چاہتا تھا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اسی مجلس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ یہ وہ خالد بن ولید جو بت پرستی کی تائید میں اور بتوں کی حمایت میں لڑتے تھے مردانگی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، لیکن اور ہم سب یہ بھی جانتے کہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میں خالد بن ولید کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جبکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہی خالد بن ولید ہیں جو کہ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آ کر خود ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور خود اللہ کے رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ بھیجئے جہاں پر بتوں کو توڑنا ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ بتوں کو پوجنے والے کیسے بتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ تو یہ ہوتی ہے اپنے رہنما کی سیرت سے سیکھنے والی بات، کہ ہمارے رہنما، ہمارے قائد، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ان کی شخصیت تھی اور کیسی ان کی سیرت تھی کہ جس کی بنا پر ایسے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل دی۔ تو کیا ہم نہیں بدل سکتے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اتباع میں، ہم اپنی اگر کچھ عادتیں ہیں جو کہ خراب عادتیں ہیں، تو کیا ہم وہ اپنی عادتیں نہیں تبدیل کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ بتوں کو پوجنے والے بتوں کے دشمن بن گئے۔ آج تو ہمارے سامنے بت تو نہیں ہیں، ہاں لیکن کچھ اپنے نفس کے بت ہم نے اپنے آگے کھڑے کر لیے ہیں۔ ہم اپنی نفس کی بات زیادہ ماننا چاہتے ہیں، نفس پرست ہم بن گئے ہیں، یا پھر کچھ اور چیزیں ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں زبردستی۔ تو ان سب کو ہمیں ختم کرنا ہے، توڑنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، جہاں سے پیچھے ہم نے پچھلی دفعہ کلاس میں سلسلہ ختم کیا تھا اور اسی سے ہم آگے جوڑ رہے ہیں، کہ جب پہلی وحی آتی ہے، اور پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر پلٹے اور سیدھا اپنی غمگسار بیوی، اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں، آج تک وہ الفاظ محفوظ ہیں۔ کتنے بہترین انداز میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں۔ جب وحی نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے اور گھبراہٹ کے عالم میں پہنچتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تفصیل سناتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا شعلہ تھا، یعنی جو وحی کی کیفیت تھی، جس سے تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ جب آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو پہلے وہ سچے خواب تھے، اور سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور وہ صبح بالکل صحیح ثابت ہوتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لے کر آئے اور کہا کہ مجھے فرشتے نے کہا کہ پڑھو، اور میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ کا دل دھڑکنے لگا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطعا نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کو بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں، یعنی آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بیوی کے الفاظ تھے یہ۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہے، یا شوہر بیوی کو جانتا ہے، یا بیوی شوہر کو جانتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اب ایک بیوی نے جو خصوصیات اللہ کے رسول میں دیکھی، اور یہ نبوت سے پہلے کی آپ کی سیرت تھی، وہ پورے کے پورے آپ نے، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کر دیے جو آج تک سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے ایک بیوی کا انداز کہ کس طرح سے انہوں نے سپورٹ کی اپنے شوہر کو، اور کس طرح سے انہوں نے ہمت بندھائی اور ڈھارس بندھائی اپنے شوہر کی۔ اور اب یہ جو پہلی وحی تھی، اقرا کی وحی، اقرا لفظ تھا پڑھنے کا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو معنی بتائے گئے ہیں، اس کے معنی ریسائٹ کے بھی ہوتے ہیں، ریڈ کرنے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی پڑھنا، آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، یا آپ کو کہا گیا کہ پڑھیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور لازمی سی بات تھی کہ جب آپ نے فرشتے کو دیکھا اور اس طرح سے ان یوزول سی بات ہوئی تو گھبرانا لازمی امر تھا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ گھبرائے، یہ آپ کی طبیعت، یعنی ایک نیچرل چیز تھی۔ آپ اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں اور اپنا ڈر بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس بنائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہیں 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد، تو انہوں نے ہر دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، ذہنی مالی طور پر، بچوں کی تربیت پر دھیان دیا، ہر طرح سے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ تو ایک بیوی کو دیکھا جائے تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کسی نے بہت اچھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کی ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول آتے ہیں اور زملونی زملونی کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے کس طرح سے اس کو پڑھا ہے۔
He stepped inside his home, he was overwhelmed with fear. An angel came with words from God, things were still unclear. Saying, read, read, but he could not read, amazing words that he heard. A trembling deep inside his heart, confused by what had occurred. There was only one who could comfort him, to help him see the light. To ease his fears, to reassure, was Khadija his wife. He said, Zammiluni, Zammiluni, Dafiruni, Dafiruni. A mighty task has come before me, I need you here with me. By my side, by my side. She was a woman of nobility, successful in all her trade. Many wealthy men had asked for her, she turned them all away. But when she saw Muhammad, a shining moon, may peace be on his soul. He was a light for her, so right for her, her life will now be whole. But she had never seen him so distressed as he was there that day. She would comfort him and hold him tight, and chase his doubts away. When he said, Zammiluni, Zammiluni, Dafiruni, Dafiruni. A mighty task has come before me, I need you here with me. By my side, by my side, by my side. We look for stories of love in places dark and cold, where we have a guiding light for the whole world to behold. We're so selfish in our ways, to the ones we hold so close. Our own pleasure and happiness is what we value most. But she sacrificed all her wealth and everything she had, and he honored her and gave her faith when the times were bad, when times were bad. Now years have passed, times have changed since Khadija breathed her last. And the message of the one true God was spreading far and vast. But then he came across some jewelry that Khadija had once worn. His eyes began to swell with tears, his heart began to mourn. 'Cause she was there for him when the times were rough and his enemies were cruel. She was the first believer, so keen and eager to comfort our Rasul. When he said, Zammiluni, Zammiluni, da morning, that's the only mighty task has come before me. I need you here with me, by my side, by my side, by my side. Rasulullah, Habibullah, Shafi'ullah, Nabi'ullah. He said, Zambiluni, Zambiluni, Dafiruni, mighty task has come before me. I need you here with me, by my side, by my side, by my side.
और किस तरह से जब खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की याद अल्लाह के रसूल को आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या हो जाता था कि आपने एक दफा वो हार देखा जो कि आपकी बेटी ने फिदिये के तौर पर भेजा था, तो उस हार को देखकर अल्लाह के रसूल की आंखें नमालूद हो गईं और आपको खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा याद आ गईं। खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा एक और बहुत ही अहम काम करती हैं कि उस जमाने में उनके एक भाई थे, चचेरे भाई, वरका बिन नौफिल उनका नाम था। तो खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा उनको, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने उन्हीं चचेरे भाई के पास लेकर जाती हैं। इनके बारे में आता है वरका बिन नौफिल के बारे में कि दौरे जाहिलियत ही में ईसाई हो गए थे। उस जमाने में भी हमें दो तीन लोगों के बारे में ये बात मालूम होती है कि कुछ लोग थे जो समझते थे कि ये बात गलत है, यानी बुतों की पूजा करना, इनको चढ़ावे चढ़ाना, या दीन इब्राहिम में जो भी गलत फहमियां पैदा कर दी गई थी या गलत तरीके राइज कर दिए गए थे, वो लोग उसको गलत समझते थे। और चूंकि उस जमाने में सिर्फ ईसाई मजहब, यानी नसरानी लोग हुआ करते थे और उसी मजहब को सही मानते थे, हालांकि उसकी भी शक्ल बिगड़ चुकी थी, लेकिन ये लोग नसरानी मजहब ही को इख्तियार कर लेते थे। तो वरका बिन नौफिल भी उन्हीं में से थे जो ये बात समझते थे कि बुतों की पूजा करना गलत बात है, और उस जमाने में उनको इब्रानी जुबान आती थी और उसमें वो इंजील लिखा करते थे। बहुत बूढ़े हो चुके थे और नाबीना थे। जब खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा इनको लेकर जाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बताती हैं कि क्या मामला पेश आया, जब उन्होंने भतीजे की बातें सुनी तो वरका ने कहा, भतीजे तुम क्या देखते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ आपने देखा था। उस पर वरका ने आपसे कहा, ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला सुना तो फरमाया, अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो उससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा जमाना पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। उसके बाद कहा जाता है कि वरका जल्द ही फौत हो गए और वही का सिलसिला रुक गया। अब यहाँ पर नामूस का लफ्ज आया है। इसके किसी ने बहुत ही अच्छे मानी बताए हैं कि नामूस वैसे तो फरिश्ते को कहा जाता है, आम जुबान में उसका तर्जुमा यही किया जाता है, लेकिन नामूस पैगाम लाने वाले को भी कहा जाता है कि जो पैगाम लाता है। तो बहरहाल हम देखते हैं कि इकरा का जो लफ्ज है, पढ़ या पढ़िए, तो पहला लफ्ज हमारी वही का था पढ़ने का, यानी डायरेक्ट एक तो नॉलेज जो दी गई अल्लाह ताला की तरफ से दी गई और फरिश्ते के जरिए दी गई जिब्रील अमीन के जरिए से। अल्लाह के रसूल पर जो इल्म आता था, जो वही आती थी, जो आपको मालूमात मिलती थी, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास से आती थी। आज तो हम पढ़ते हैं तो किताबों का इल्म हम पढ़ते हैं ना, लेकिन ये तो ऐसा इल्म था जो कि वही के जरिए था, जिब्रील अमीन उसको लेकर आ रहे थे। कोई किताब नहीं थी कि किताब में से देखा और पढ़ लिया, बल्कि अल्लाह ताला से लेकर डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्का किया जा रहा था ये पैगाम। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जैसे जैसे वही आती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 मुसलमानों को 10-10 आयात या 6-6 आयात याद करवा दिया करते थे, और उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसके मुताबिक अमल करना है, ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते और पढ़ना भी सिखाते थे। तो देखा जाए तो ये उम्मत कौन सी उम्मत हुई? इल्म वाली उम्मत है। ہم ایسی امت ہیں جو علم رکھتی ہے۔ ہماری امت کو علماء کی امت کہا گیا ہے، یعنی جن کا پہلا لفظ ہی، پہلا قرآن کا لفظ ہی اقرا کا لفظ تھا، شروع اللہ کے نام سے جس میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو گیا ہماری امت کا، کہ جس امت کا پہلا لفظ وحی کا اقرا تھا کہ پڑھو، اور پڑھنے لکھنے ہی سے بات شروع کی گئی تھی۔ سورہ علق ہی میں آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ رب جس نے قلم پیدا کیا اور تم کو اس قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس امت کا آج حال کیا ہے، کیا حال نظر آتا ہے آج آپ کو اس امت کا پڑھائی لکھائی کے معاملے میں؟ ابھی چند دن پہلے کسی نے چھوٹا سا وہ بھیجا تھا پلے، شاید ویڈیو تھا، اس میں کوئی اسکالر ہی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ آج ہماری امت کا حال یہ ہو گیا ہے پڑھنے کے معاملے میں، اتنا زیادہ ہم پڑھائی سے دور ہو گئے ہیں کہ کبھی کوئی آرٹیکل، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی مضمون ہم پورا نہیں پڑھتے۔ تو کسی شخص نے، کسی ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے آ کر کہا، یا کسی ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے کوئی عالم دین سے اسکالر سے آ کر کہا کہ ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل آیا ہے۔ اسٹوڈنٹ آ کے کہتے کہ آپ ضرور پڑھیے گا وہ آرٹیکل۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا اس میں کیا لکھا ہے، کس ٹاپک پر ہے؟ تو کہا گیا کہ ٹاپک یہ ہے کہ لوگ کبھی بھی پورا آرٹیکل نہیں پڑھتے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اچھا تو بتاؤ اور اس میں کیا لکھا تھا، کیا اچھی باتیں تھیں؟ تو بتانے والے نے بتایا، جو آ کر یہ بتا رہا تھا کہ بہت اچھا آرٹیکل آیا ہے، کہنے لگا کہ سوری میں پورا نہیں پڑھ سکا، تھوڑا ہی پڑھا ہے۔ یعنی یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ اچھا آرٹیکل جو اس ٹاپک پر آیا ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری امت کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ہمیں نالج سے، علم سے، پڑھنے لکھنے سے دلچسپی نہیں رہی، اور آج تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل، لیپ ٹاپ اور یہ ساری چیزیں تھما دی گئی ہیں۔ کہ پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے، مسلمان ملکوں میں لائبریریز نہیں ہیں، اور اگر لائبریریز ہیں تو لائبریریز پر تالے پڑ گئے ہیں، لائبریریز بند کر دی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اکا دکا افراد بھی ان لائبریریز میں نہیں آتے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہماری ساری چیزیں، ہمارے سارے شوق جو ہماری امت کا ایک خاص سمجھے جاتے تھے، وہ سب غیر مسلم ممالک میں آ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر محلے میں، ہر نکڑ پر غیر مسلم ممالک میں لائبریریز بنی ہوئی ہیں، بچوں کو بچپن سے عادت ڈالی جاتی ہے لائبریریز کی۔ اس امت کا حال کیا ہو گیا ہے، ہمیں دلچسپی نہیں رہی۔ ہاں اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بچے جو پڑھتے ہیں اپنے اسکول کے بکس میں چھپا کر کامکس پڑھتے ہیں، بیکار کی لغویات۔ میرا وہ مقصد نہیں ہے بتانے کا کہ ہم یہ چیزیں پڑھیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے۔ ایسے والے بکس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جو بچے پڑھتے ہیں کامکس کے طور پر، بلکہ ایسا نافع علم۔ ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسلک علما نافعا، یہ وحی کے بارے میں، کہ جو وحی آئی تھی اور جو ہماری امت ہے کہ آج ہماری جنریشن پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتی، اور پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو وحی کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وحی کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے وحی آتی تھی، کون کون سے طریقے تھے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اتنی اہم معلومات، اتنی اہم باتیں آج ہمارے نوجوان نسل کو اور خود ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا پروسیس تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آج اسی کی تو کمی نظر آتی ہے، وہ سیکھنے کا پروسیس ہی ہم نے گم کر دیا ہے۔ نئی جنریشن پڑھنا نہیں چاہتی اور پرانے جو لوگ ہیں ان کو پڑھانا بھی نہیں چاہتے۔ اسکول کا بوجھ ہی اتنا زیادہ لدا ہوا ہے کہ بچے کوئی اور چیز بھلا کیا پڑھیں گے۔ تو بہرحال علم بھی ایسا ہونا چاہیے جو نافع علم ہو، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ وحی کے بارے میں زاد الماد ایک کتاب ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت ہی بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت مشہور تھے ماشاءاللہ، ابن تیمیہ کے بہت ہی مشہور شاگرد تھے، اور ابن تیمیہ کی بہت سی کتابوں کو انہوں نے خود بھی لکھا۔ تو انہوں نے زاد الماد کے نام سے، ابن القیم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے وحی کے بارے میں اور وحی کی اقسام بتائی ہیں۔ اور یہ کتاب کے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی جان کر کے، کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے حالت سفر میں لکھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں گھر میں قیام پذیر نہیں تھا، بلکہ اونٹوں پر سوار تھا، اور سواری کے دوران یا سفر کے دوران میرے پاس کچھ حوالہ جات بھی نہیں تھے۔ یعنی لیکن ان کا مطالعہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو یاد تھا کہ کون سی بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور جو انہوں نے کتاب لکھی زاد الماد کے نام سے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی زاد الماد، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وحی کی جو اقسام بتائی گئی ہیں کہ کتنے قسم کی وحی تھی، اور وحی کیسے آتی تھی، اور اس کا کیا طریقہ کار تھا، اور اس کو صحابہ کرام نے محفوظ بھی کیا تھا کہ وحی کیا ہے اور وحی کیسے آتی تھی۔ بخاری جی کی حدیث میں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں اور صحابہ کرام کے الگ الگ واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی کی کیا اقسام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، پہلی بات تو اپنے رسول کو منتخب کیا، پھر وحی نازل کی، اور وحی کی جو اقسام تھی تقریباً وہ 6 بتائی گئی ہیں کہ 6 اقسام تھی وحی کی، جس طریقے سے وحی آتی تھی۔ اور یہ جو وحی تھی دیکھا جائے تو کانوں میں رس کھولتی ہوئی آیات تھیں، لیکن احکامات بڑے بھاری تھے، بڑے بوجھ والے تھے، بھاری بھاری احکامات نازل ہو رہے تھے۔ شروعات تو جیسے ہم نے بخاری کی حدیث میں پڑھا کہ سچے خوابوں سے ہوئی، اور تقریباً 6 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے رہے، اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی یعنی جاری تھا۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا سچے خوابوں کا، سچے خوابوں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان روح القدس نفس فی روحی انہ لن نموت نفس حتی رزقها فاتقوا اللہ یا حتی اجلها رزقها، کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بعض احادیث ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے وہی ہوتی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے تھے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور یہ والی حدیث اس کی شاہد ہے۔ تیسرا طریقہ تھا کہ فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور پھر آپ کو مخاطب کر کے جو کچھ کہتا آپ اسے یاد کر لیتے تھے، اور اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اور آپ کو وہ مشہور حدیث یاد ہوگی، حدیث احسان کے نام سے یا حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، جس میں جبریل امین کسی آدمی کی شکل اختیار کر کے اللہ کے رسول کے سامنے آئے تھے اور سوالات کیے تھے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے، ان کی صورت میں آتا تھا فرشتہ۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا کہ کیا وہ اس وقت کا ماحول ہوگا کہ وحی آ رہی ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور فرشتے بعض اوقات کسی صحابی کی شکل اختیار کر لیتے تھے یا کسی انسان کی شکل اختیار کر لیتا۔ چوتھا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، اور یہ وحی کی سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتہ آپ سے ملتا اور وحی آتی تو سخت جاڑے کے زمانے میں یعنی سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا، اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی بوجھ کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ وحی آئی اور آپ حضرت زید بن ثابت کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی ران یعنی آپ کا جو پیر ہے وہ ان کے پیر پر رکھا ہوا تھا۔ جب وحی آئی تو اس قدر اس کی شدت تھی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران یعنی میرا پیر کچل جائے گا، یعنی دبا جائے گا، اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ تو یہ سب سے مشکل صورت تھی وحی کی۔ پانچواں طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ اور یہ صورت دو مرتبہ پیش آئی تھی، جب وحی کا عرصہ رکا جس کو فترت الوحی کہتے ہیں، تو اس عرصے کے درمیان میں جو دوسرا وقت وحی کا عرصہ تھا یعنی جب دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرشتے کو آسمان پر دیکھا، اور ایک دفعہ اس وقت دیکھا جب آپ سدرۃ المنتہا پر جا رہے تھے معراج کے موقع پر۔ تو دو دفعہ اللہ کے رسول نے جبریل امین کو دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ فرشتہ آسمان پر پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے 600 پر تھے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے پر بھی ہوتے ہیں، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو فرشتے نے پورے آسمان کو گھیر لیا تھا۔ اب تصور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے تو کئی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چھٹا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ وہی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز آسمانوں پر فرض ہوئی۔ ساتواں طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں موجود ہے۔ وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کی تھی، صرف حجاب یعنی ایک اوٹ حائل تھی، باقاعدہ گفتگو ہوئی جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ 7 طریقے وحی کے بتائے گئے جس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اور یہ سب کیوں ضروری ہے پڑھنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ وحی کے بارے میں ڈیٹیل ہم نے کیوں پڑھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ بالکل صحیح بات ہے کہ تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول نے خود سے گھڑ کر نہیں سنایا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قرآن میں خود یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کفار مکہ نے اہل کتاب میں یہ الزام آپ پر لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خواب دیکھتے ہیں، یا کوئی انسان سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، یا اہل کتاب سے پڑھ کر کچھ اپنی باتیں بتا دی اور کہہ دے کہ یہ وحی آئی ہے۔ اور آج تک بھی جو متعصب مستشرقین ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ایک اور وہ جملہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ فاؤنڈر آف اسلام، یا پھر کہتے ہیں کہ قرآن کو لکھنے والے محمد نے بہت اچھا قرآن لکھا ہے، یا محمدن لا کہتے ہیں قرآن کو۔ تو یہ محمدن لا نہیں ہے، قرآن کو محمدن لا کہنا یہ بھی غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ کس کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اس کو ایک ایسے فرشتے لے کر نازل ہوئے ہیں جو کہ امین ہیں، قوت والے ہیں، اس میں کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ جیسے نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر آپ اس وحی میں سے کچھ چھپائیں یا کچھ کریں تو ہم آپ کا داہنا ہاتھ کاٹ دیں۔ اور یہ بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول چھپانے والے تھے، بلکہ کفار مکہ کو یا دشمنوں کو بتانا تھا کہ ہمارا رسول وحی کے تعلق سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، بلکہ جو اس پر نازل ہوتا ہے وہی بتاتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، بلکہ جبریل امین اللہ تعالیٰ سے براہ راست لے کر اس کو نازل ہوئے تھے اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے اسی طرح سے بات کی جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے معراج کے موقع پر بھی، اور جو وحی خفی ہم نے پڑھی، کیونکہ منکرین حدیث اس بات کے بھی انکار ہے کہ اللہ کے رسول پر کوئی وحی خفی آتی تھی یا نہیں آتی تھی۔ ابھی ہم نے جو دوسرا طریقہ پڑھا کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو یہ وحی خفی ہوتی تھی، یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود آپ پر وحی فرماتے، جس کو وحی خفی ہم کہتے ہیں، جس میں جتنی حدیث قدسی ہیں۔ تو یہ ساری حدیث قدسی کس کی مثال ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست آپ کے دل پر بات القا کی۔ اور پھر یہ قرآن کا بھی وحی جو آتی تھی ایک گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز کی طرح آتی تھی، جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز۔ اور یہ وحی کی سب سے سخت ترین صورت ہوتی تھی۔ تو یہ وحی کے اقسام تھے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک رک گیا، اور کیوں رکا؟ اس کی بھی بہت حکمت تھی۔ جب پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی اور اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 10 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 مہینے یا 3 مہینے۔ تو بہرحال یہ جتنا بھی عرصہ رہا ہو، کچھ دنوں تک یا کچھ مہینوں تک وحی بند رہی، اور اسی بند رہنے والے عرصے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو ٹرم ضرور یاد ہونی چاہیے، فترۃ الوحی، کسی بھی چیز کا رک جانا۔ جسے قرآن میں لفظ آتا ہے، فترۃ الرسل کا لفظ آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، جب رسولوں کا سلسلہ رک گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سال تک کہ کوئی رسول نہیں آیا، یہاں تک کہ 600 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اب وحی کا جو عرصہ رک گیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی بھی حکمت علماء کرام بتاتے ہیں کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحمل اور برداشت کا جذبہ پیدا ہو جائے، دوسری بات بتائی جاتی ہے کہ خوف دور ہو جائے، کہ ایک طرح سے جو آپ کے اوپر خوف آ گیا تھا تو وہ خوف دور ہو، اس وجہ سے وحی رک گئی۔ تیسرا جو ریزن بتایا جاتا ہے کہ شوق پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آئی اور پھر وہ اس کا رک جانا انسان کے اندر ایک شوق پیدا کر دیتا ہے، تو آپ کو اس کا شوق پیدا ہو، فرشتے کی آمد کا انتظار ہو۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ غمگین ہو گئے۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وحی بند ہو گئی اور وحی کی بندش ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اور اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ آپ بار بار پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور دیکھتے کہ شاید فرشتہ آ جائے۔ تو یہاں پر آپ کا شوق بڑھنے کے لیے آپ کے اندر تحمل اور برداشت پیدا ہو، خوف دور ہو، اس کی بنا پر وحی کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد وحی دوبارہ نازل ہوتی ہے، یعنی وحی کی بندش ختم ہوئی اور دوسری وحی نازل ہوتی ہے۔ دوسری وحی کے بارے میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کون سی آیتیں نازل ہوئیں۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ قلم کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ جب سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اور اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر۔
تو سورہ قلم کی آیتیں یا سورہ مدثر کی آیتیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، جو مکی آیتیں ہیں یا مکی صورتیں ہیں، اس ساری کی ساری توحید، آخرت پر ایمان، رسالت، اور اس میں تزکیہ نفس کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، کون سے وہ کام ہیں جس کی وجہ سے وہ آخرت میں برے انجام سے بچ سکتا ہے، اور کون سے وہ اعمال صالحہ ہے جس کی بنا پر آخرت میں اس کا انجام خیر پر منطبق ہو سکتا ہے۔ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، بہترین آیات تھیں، کانوں میں رس گھولتی ہوئی آیات تھیں، احکامات لیکن بہت بھاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کر رہے تھے، اور ابتدا میں جو اسلام لانے والے لوگ تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی نے آپ پر ایمان لایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں پیچھے نہیں رہیں۔ دوستوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ کہا جاتا ہے کہ صرف وہ 8 یا 10 سال کے تھے، وہ ایمان لے آئے، اور غلاموں میں آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیے کہ جب پہلی بار ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جتنے قریبی لوگ تھے جاننے والے، ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں کہا جاتا ہے بہترین انسان، نبیوں کے بعد کسی انسان کی فضیلت ہو سکتی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سچ بولنے والے۔ انہوں نے ان کے اپنے حلقہ احباب میں فوراً دین کی دعوت کو پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریبی جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ 35 لوگوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جو سابقون الاولون میں جن لوگوں کا شمار ہوتا ہے، وہ سعید روح ہیں جنہوں نے بالکل شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو یہ 40 لوگ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو 1-to-1 بیس پر انفرادی طور پر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ شروع میں ہی سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت تھی، جو یہ 2 سورتوں کے بعد یا ان آیتوں کے بعد پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھی جا سکے۔ تو صحابہ کرام گھاٹیوں میں جا کر یا پیچھے ایسے علاقوں میں جا کر چھپ چھپ کر نماز پڑھنے لگے، اور صرف 2 وقت کی نماز اس وقت فرض تھی، یعنی صبح 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت۔ تو سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تھی، مکمل سورت تھی، پہلی مکمل سورت، 2 ٹائم 2-2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی تھی، اور یہ نماز یہ لوگ چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور طہارت کے بارے میں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، اس پر کسی نے تحقیق کی ہے، ملا علی قاری محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے شروع میں ہی جبریل امین نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتا دیا تھا تاکہ نماز پڑھی جا سکے۔ اشراق کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس پڑھتے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ ٹائم وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ جو دو نمازیں تھیں یہ چھپ کر گھاٹی میں پڑھی جاتی. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے چھپ کر کہ ابو طالب نے ان کو دیکھ لیا. ابو طالب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دین ابراہیمی کی ایک شکل ہے اور دین ابراہیمی کے طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن میں اپنے دین پر قائم رہوں گا. یعنی انہوں نے مزاحمت نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ میں تمہارا سپورٹ کروں گا. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو خون بہا اسلام کی راہ میں وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سابقون الاولون میں سے ہے جو بالکل ابتدا میں اسلام لے کر آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار انہی میں ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جتنے لوگ ایمان لائے وہ نوجوان لوگ تھے، اور کسی بھی قوم میں جب انقلاب آتا ہے یا کوئی حالات کو چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہی ان حالات کو چینج کرتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاٹی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ کفار مکہ نے دیکھ لیا اور پتھراؤ کرنے لگے یا طنز کرنے لگے، اور حالت اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں نے آخر کار تیر اندازی شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. اور اسی طرح سے نماز پڑھتے پڑھتے سعد بن ابی وقاص کو کچھ اس طرح سے زخم آیا کہ ان کا خون بہنے لگا. تو پہلا خون اسلام کی راہ میں جو بہا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو نماز پڑھنے کی وجہ سے بہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی اور 3 سال کا عرصہ خفیہ دعوت و تبلیغ جاری رہی. 3 سال تک کھلم کھلا یا بظاہر کفار مکہ کو کھلم کھلا دعوت نہیں دی گئی، بلکہ 1-to-1 بیس پر کام چل رہا تھا. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں جس میں مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہو تو اس صورت میں کام اسی طرح سے چھپ چھپا کر کیا جائے گا، تاکہ فوراً حالت مشتعل ہو کر ایسا نہ ہو جائے کہ جو کام چل رہا ہے وہ کام بھی رک جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ جاری رکھی. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر منتخب فرمایا وہ ارقم بن ابی ارقم، ایک صحابی ہے، یہ بھی نوجوان صحابی تھے بالکل. تو انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا گھر پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اسی گھر میں جاتے، وہاں نماز پڑھتے یا آپس کے جو مشورے ہوتے یا مسلمانوں کو اگر ملنا ہوتا تو یہی ارقم بن ابی ارقم کے گھر پر ملتے، صحابی کے گھر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی گھر پھر دار ارقم کہلایا، تو مسلمانوں کی پہلی جو میٹنگس ہوا کرتی تھی یا ہم اس کو جو بھی ہم کہہ لیں، جو پہلا گھر تھا مسلمانوں کے لیے، جو مشورے کے لیے جہاں پر مسلمان جمع ہوتے، وہ یہ صحابی کا گھر تھا، دار ارقم جو کہلایا. 3 سال تک خفیہ تبلیغ جاری رہی. صحابہ کرام دن بدن بڑھتے رہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی. تقریباً 40 لوگ تیار ہو گئے جن کی تربیت اور تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شروع کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو سابقون الاولون کہلائے، اس لیے مکہ کی زندگی میں کسی میں نفاق نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اسلام ایسی حالت میں قبول کیا کہ ان کو صرف قربانیاں دینی تھی، کچھ ملنے کی امید تو دور، الٹا اپنی جان اور مال کا نقصان تھا. تو 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے رہے صحابہ کرام کے. تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ سابقون الاولون جو بہترین صحابہ کرام ثابت ہوئے آگے چل کر، ہر دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، جن لوگوں نے اپنا راحت اور اپنا سکون سب کچھ تج دیا، قربان کر دیا. بعد میں ہم دیکھتے کہ نہ ان کے اہل و عیال رہے، یعنی ہجرت کرنے کی بنا پر ان کو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑے. جب یہ لوگ اٹھے تو اللہ کی دعوت کو لے کر اٹھے، اور ایسا ان کے اوپر بوجھ تھا جو بوجھ ہم الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے، لیکن حقیقت کو وہ پا گئے تھے. وہ جانتے تھے کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے. اس لیے شروع کی جتنی آیت آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی، وہ ساری کی ساری جنت اور دوزخ پر مبنی ہیں یا آخرت پر. کیوں جنت اور دوزخ کا اتنا تذکرہ کیا گیا؟ کہ وہ ایسی جنت جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی نے اس کا تصور اپنے ذہن میں لایا، وہ ایسی جنت تو صحابہ کرام اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کامیابی کس میں ہے. اسی لیے ان لوگوں نے فوراً اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا. اللہ کے رسول کے ایک حکم کے اشارے کے منتظر رہتے، ان کو اس توحید میں، اس رسالت میں لذت آنے لگی تھی، وہ جان گئے تھے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تو یہ خفیہ دعوت 3 سال تک جاری رہی۔ بالکل شروع شروع میں جو لوگ تھے اس میں غلام طبقہ زیادہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ یہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، کہ ہر دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو جو ایلیٹ طبقہ ہے، یہ جو سرداران ہوتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی انا پر ضرب پڑتی ہے، تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلام دراصل مکمل اللہ کی اطاعت چاہتا ہے، اور ایسے لوگ مکمل اطاعت میں آنا پسند نہیں کرتے۔ تو شروع میں جتنے بھی لوگ قبول کرتے ہیں، یا ابتدا میں جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں، وہ سارے معاشرے کے پسے ہوئے یا دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سب بھی ہم رب کا بالعشی والابکار، صبح اور شام اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اسی بنا پر دونوں ٹائم نماز پڑھی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کو کچھ خبر پڑ گئی تھی، یا کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ یہ کچھ نوجوانوں کا ٹولہ ہے اور ان لوگوں نے کچھ نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا، ابھی ان کے ذہن پر کوئی بات پڑی ہے اور یہ ذہن پر ان کے کچھ اثرات ہو گئے ہیں، خود بخود یہ اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی اور اتنا دھیان نہیں دیا۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ لات اور عزا، جو بھی لات اور عزا سے ٹکرائے گا، لات اور عزا خود ہی اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ کتنی غلط سوچ تھی نا ان لوگوں کی۔ تو یہ دین تو ایسا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کو سارے جن سے دین پر غالب کرنا تھا۔ یہ خفیہ تبلیغ کا کام 3 سال تک جاری رہا، اور ایسے لوگ تیار ہو گئے جو آگے چل کر دین کی دعوت کا کام کر سکتے تھے۔ اس بنا پر ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ پہلے ہمیں ایسے سپورٹرز چاہیے، ایسے لوگ چاہیے کہ جو واقعی میں کام کرنے والے لوگ ہوں، جو واقعی میں آگے دین کی دعوت کو پہنچا سکیں، اور جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کے اندر عزم ہو، استقامت ہو۔ اگر لوگ ہی ہمارے پاس تیار نہیں ہوگے، اگر ہمارے پاس کام کرنے والے سپورٹرز ہی نہیں ہوگے، تو ہم کیسے آگے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام پر کام کیا، ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا۔ اور قریش کو خبریں پہنچتی جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان کے اندر جو عقیدے کو راسخ کیا، وہ آخرت کا عقیدہ تھا، اس کو پختہ کیا، وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق سکھایا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہترین وقت چنا اپنے رسول کے لیے، پھر بہترین علاقے کو منتخب کیا، حجاز کا علاقہ، اور پھر اس میں بہترین لوگوں کو منتخب کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ خاص عرب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا؟ کہ یہ اگر کسی بات کو، جس کی دھن ان کے اوپر سوار ہو جاتی، تو دھن کے بڑے پکے تھے، وعدے کے بھی پکے تھے، اور بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور کھلے دل کے لوگ تھے۔ دوسری سب سے اہم بات کہ ان پر کوئی قوم حملہ نہیں کر سکی تھی ابھی تک، تو کسی کی غلامی میں ابھی تک یہ لوگ مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ ذہن آزاد تھا، علاقہ بھی آزاد تھا، کیونکہ جب قومیں کسی کی غلامی میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان میں بہت ساری خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس علاقے کو چنا، یہاں کے لوگوں کو چنا، اور خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا۔ تو بہترین لوگ، ایسے لوگ جن کی کردار سازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ جب وہ برائی پر تھے تو برائی میں اس کے لیے جانے دے دیتے تھے۔ تو آپ خود سوچے کہ جب ان کو دین کی بات پتہ چلی، تو کتنا ان لوگوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ جب ان کو حقیقت معلوم ہوئی، تو پھر انہوں نے اس کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، یعنی اب پھر کیا کریں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ سورہ شعراء کی آیت کہ دعوت کا انتظام اپنے گھر والوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کو دعوت دی تبلیغ کے لیے، اور اللہ کے رسول نے بلا کر تمام لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ خبر دوں اور سچی بات بتاؤں تو کیا تم لوگ قبول کرو گے؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابو لہب نے آپ کی برائی کی، اور ابو لہب نے کہا کہ تم نے ہمارا وقت ضائع کیا، تو کیا تمہیں اس کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اور غصے سے کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن اس وقت آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی اعانت کی اور کہا کہ میں تمہارا سپورٹر رہوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ شروعات اپنے رشتہ داروں سے کرنی چاہیے، اپنے قریبی لوگوں سے۔ کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ اگر ہمارے اپنے قریبی لوگ ہی اگر ساتھ نہ دیں، یا قریبی لوگ ہی وہ فائدہ نہ اٹھائیں، تو دوسروں کو بتا کر کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے شروعات کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا آپ نے خود اس پر عمل کر کے بتایا. آپ نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور سارے جو خاندان کے لوگ تھے آپ کے, بنی مطلب اور بنی عبد مناف, ان کی پوری جماعت کو جمع کیا, کل 45 آدمی تھے. لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا, دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں, بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو, اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا, اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں, بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خان وعدہ ہی کافی ہے, اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں. پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خان وعدے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا. اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی. اب آپ دیکھیں کہ ابو لہب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فہم و فراست والا آدمی تھا, جو باتیں کہا سب حقیقت پر مبنی تھی, لیکن اس کو حق نظر نہیں آ رہا تھا. اگر قربانی دیتا یا کم از کم جان لیتا یا کم از کم مخالفت ہی نہ کرتا تو اس کا نام قرآن میں ایز اے دشمن کے طور پر نہ آتا, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے قرآن میں جو آیت نازل ہوئی, سورت نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں, تو سب سے زیادہ دعوت کی جو مخالفت کی آپ کے خاندان میں سے ابو لہب نے کی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جاتا ہے دوبارہ ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا, ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے, میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں, اس پر ایمان رکھتا ہوں, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ نے فرمایا, رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا, اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں, بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو, اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو, پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا, اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم. اس پر ابو طالب نے کہا, نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت یعنی مدد کرنا کس قدر پسند ہے, تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے, اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں, اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں, فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش پیش ہوں, لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہو اسے انجام دو, بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا, البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ایک چچا ہے مخالفت کر رہا ہے, اور وہیں پر دوسرے چچا ہیں جو کہ مدد کی امید دلا رہے ہیں. تو جہاں پر دشمن پیدا ہو جاتے ہیں یا جہاں پر مخالفت ہوتی ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ سپورٹر بھی پیدا کر دیتا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیے, ہر نبی کے واقعات آپ پڑھیے, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, جب یہ لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھے تو چھوٹا ہی صحیح, تھوڑے ہی لوگوں نے صحیح ضرور سپورٹ کیا. یوسف علیہ السلام کی ہسٹری آپ پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے ان کے بھائی کہتے کہ مار دیا جائے, ایک بھائی وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے کہ نہیں مارو نہیں, ایسا کرتے ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سے کئی بار آپ کو کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سپورٹر پیدا کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون ہی کے دربار میں ایک مومن شخص کو پیدا کر دیا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, ان کا سپورٹ کیا. تو جہاں مخالفتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے مددگار بھی پیدا کر دیتا ہے. آپ ایک دفعہ اللہ کی راہ میں قدم تو رکھیں, آپ ایک دفعہ آگے تو بڑھیں, آپ ایک قدم آئیے اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے, اپنے ایسے نیک لوگوں کے ذریعے سے, کسی نہ کسی کے ذریعے سے ضرور مدد کروائے گا. تو مخالفتیں تو ہوگی لیکن ساتھ میں مدد کی بھی امید دلائی گئی ہے. آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک طرف ایک چچا مخالفت کر رہا ہے تو دوسرے چچا اس سے بڑھ کر مدد کی امید دلا رہے ہیں. ابو لہب نے کہا, خدا کی قسم یہ برائی ہے, اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو. اس پر ابو طالب نے کہا, خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ابو طالب نے مدد کی, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کر سکے ابو طالب. بعض اوقات دل میں احساس ہوتا ہے اور خیال پیدا ہوتا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ اے نبی, آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, آپ کا کام پہنچا دینا ہے. ابو طالب اتنا انہوں نے مدد کی, اسلام کی خاطر انہوں نے خود تکلیفیں برداشت کی. شیب ابی طالب میں کئی سال محصور رہے گھاٹی میں, لیکن اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا آپ کے چچا نے کہ وہ تو آپ کا اتنا سپورٹ کرتے رہے, ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکا اگر وہ مومن نہیں ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کو اپنے سپورٹ کی وجہ سے کم عذاب دیا جائے, اور وہ کم سے کم عذاب کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں, کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آگ کی چپلیں پہنائی جائے گی اور اس کی وجہ سے سر ایسا پکے گا جیسے ہنڈیا میں کھانا بنتا ہے یا سالن بنتا ہے جب وہ بالکل پوری طرح سے بہت گرم ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے جس میں سے آواز آنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ایمان سے سب کو سرفراز کرے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو بلانے کے بعد کوہ صفا پر پہنچے, اور کوہ صفا ہم جانتے ہیں وہی صفا پہاڑی جہاں پر ہم ابھی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں, سبھی نے دیکھی ہوگی نا, دیکھی آپ لوگوں نے. وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا یا صباحا, ہائے صبح. تو اس زمانے کا یہ عام معمول تھا کہ جب اگر کوئی اہم اعلان کرنا ہو تو وہ لوگ اسی طرح سے آواز لگایا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاندان کا نام لے کر آواز لگائی. صبح کا وقت تھا, یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں اللہ کی توحید, اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو ہر شخص, ہر خاندان کا شخص وہاں پر آ موجود ہوا. اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھیجا, کسی نے اپنے غلاموں کو بھیجا, کسی نے اپنے گھر کے کسی نہ کسی فرد کو بھیجا, لیکن ضرور بھیجا, کیونکہ پکار کس نے لگائی تھی؟ صادق اور امین نے لگائی تھی. اس واقعے کا ایک حصہ بخاری میں ملتا ہے, ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جب وانذر عشیرت کل اقربی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بتون قریش کو آواز لگانی شروع کی, اے بنی فہر, اے بنی ادی, یہاں تک کہ سب اکٹھا ہو گئے, حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اپنا قاصد بھیج دیتا تھا کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. غرض قریش آ گئے, ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا, تم لوگ یہ بتاؤ, اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے, تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا, ہاں ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے. آپ نے فرمایا, اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا, تو سارے دن غارت ہو, تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ تبت کی ادا ابی لہب نازل ہوئی, ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو. اسی واقعے کا ایک حصہ امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وانذر عشیرت کل اقربین نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے پکار لگائی, یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی. آپ نے کہا, اے جماعت قریش, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اے بنی کعب, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اے محمد کی بیٹی فاطمہ, اپنے آپ کو جہنم سے بچا, کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا, البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جسے میں اس کی طریقے مطابق تر کروں گا. یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں, اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. یعنی اصل اب ایک دوسرے سے اگر رشتہ تھا تو کس بنا پر تھا؟ ایمان کی بنا پر تھا. خاندانی تعلقات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے, کوئی کتنے بھی بڑے خاندان کا ہو اور کوئی کس سے کتنا بھی قریبی تعلق رکھتا ہو. تو یہ کوہ صفا تھا جہاں پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی. آپ کو حکم دیا گیا, فسدا بما تؤمر واعرض عن المشرکین, آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مخالفت آپ کی چچا ابو لہب نے کی. لوگوں نے آپ کا استہزاء کیا, مذاق اڑایا, آپ کو ڈرایا اور دھمکایا کرتے تھے, مجنو کہتے تھے, اور سب سے زیادہ مخالفت میں پیش آپ کا چچا اور اس کی بیوی ام جمیل تھی. کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیاں تھیں, رقیہ اور ام کلثوم. اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ دونوں کو طلاق دے دے, انہوں نے طلاق دے دی. جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا عبداللہ کا, تو اس نے آپ کو ابتر کہا. اس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ یہ خوشخبری لے کر تمام قریش کے پاس گیا اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، محمد کا خاندان ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اور وہ تو ابتر ہو گیا ہے. ابتر عربی زبان میں جڑ کٹے کو کہتے ہیں جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو. تو جب سورۃ لہب نازل ہوئی اور سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے اور آپ کا دشمن ہی دراصل جڑ کٹا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو لہب کا دنیا میں بھی کتنا برا حال ہوا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کی لاش کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کو بہت بری بیماری ہو گئی تھی، کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی اس کو. تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو آر اور شرم دلائی، جس کی بنا پر ان لوگوں نے کچھ غلاموں کو پیسہ دے کر اس کی لاش کو گڑھے میں پھینکوا دیا. یہ اس کا حال ہوا دنیا میں. اور اس کی بیوی جس حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، کنیت ام جمیل تھی اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی. اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کا لقب دیا گیا قرآن میں، حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد، کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والی جس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتی اور کانٹے دار جھاڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ڈال دیا کرتی تھی. اللہ کے رسول کی ہجو کیا کرتی تھی، یعنی برائی بیان کرتی تھی، اور مزمم کہتی تھی کہ مزمم اسینا ودینہ قلینا، کہ ہم نے تو اس دین کا انکار کیا، اور مزمم نعوذ باللہ جس کی مذمت کی گئی، جبکہ آپ کا نام محمد تھا. جب لوگ آپ سے کہتے کہ وہ تو آپ کو مزمم کہتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے مزمم کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں تو محمد ہوں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا انداز کہ دشمن آپ پر الزام رکھتے، آپ کو برا بھلا کہتے، لیکن اللہ کے رسول نے جواب میں کبھی بھی ویسی کارروائی نہیں کی، نہ بدلہ دیا ایسا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرے گلے میں جو ہار ہے اس کو بھی آخر میں بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی. اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی قیامت کے دن وہی ہار اس کے لیے تکلیف کا اور عذاب کا باعث بن جائے گا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی تو بہت غصے میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے تھے. جب وہ پہنچی اور اس کا ارادہ تھا، مٹھیوں میں کنکر بھر کر لائی تھی کہ اللہ کے رسول پر پھینک کر مارے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہیں اچک لی. اور جب وہ وہاں پہنچی اور پوچھا کہ کہاں ہے محمد، میں نے سنا ہے کہ وہ میری برائی بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی صورت ایسی نازل ہوئی ہے. تو ابو بکر صدیق وہیں کھڑے تھے اور ساتھ میں اللہ کے رسول بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو ایسا اندھا اس وقت کر دیا کہ اس کو اللہ کے رسول دکھائی نہیں دیے. اور اس کا بھی پھر ہم سب جانتے کہ ابو لہب کا بہت برا حال ہوا. تو صرف یہی ایک دشمن نہیں تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے اور ان سے سمجھ لے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا، وہ سارے کے سارے بدر کے کنویں میں مقتول پڑے تھے، یعنی سب کچھ ختم ہو گیا. کفار مکہ کی طرف سے مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا. جس دعوت کو ان لوگوں نے پہلے کوئی اس پر دھیان نہ دیا، وہی دعوت اب خوب پھل رہی تھی، پھیل رہی تھی اور پھول رہی تھی، یعنی بڑھتے جا رہی تھی. لہذا مخالفت کا آغاز ان لوگوں نے کر دیا اور اس میں شدت اختیار کر لی. ظلم و ستم، ہر طرف سے ظلم و ستم کیا جانے لگا. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑا گیا، آپ کا مذاق اڑایا جاتا. بعض اوقات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے کعبۃ اللہ کے پاس، تو یہ لوگ شور کرتے، تالیاں پیٹتے، یہاں تک کہ ابو لہب کو دیکھا گیا. ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے پیچھے ایک اور شخص ہے جو اس کو کنکریاں مار رہا ہے یا پھر شور کر رہا ہے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ ابو لہب ہے اور قرآن پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس قدر مخالفت تھی، قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا. ابو لہب، ابو جہل، جس کی کنیت ابو الحکم تھی، ایکچولی اصل میں اس کی کنیت ابو الحکم ہی تھی، لیکن ابو جہل وہ اس لیے مشہور تھا، حالانکہ پڑھا لکھا شخص تھا ابو جہل، یقین جانے کہ قرآن بھی سنتا تھا، قرآن کی حقانیت کا قائل بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے ایک بار کہا تھا کہ تم جب قرآن پڑھتے ہو یا جو کتاب پڑھتے ہو بہت بہترین ہے، اس کی حقانیت کا میں قائل ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا. اس نے کہا تھا کہ نبوت تمہارے خاندان کو کیوں ملے، ہمارے خاندان کو کیوں نہیں. اس بنا پر بھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، تکبر میں بہت بڑا ہوا تھا. امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، اخنس بن شریک، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل کو پھر اور استہزاء کی سوجھی. اس نے کہا کہ کون ہے کہ فلاں کے اونٹ کی اونٹنی کی اوجھڑی لے آئے اور جب اللہ کے رسول سجدے میں ہو تو ان کے اوپر ڈال دی جائے. اس میں سے اپنی قوم کا سب سے بدبخت شخص عقبہ بن ابی معید اٹھا اور وہ اوجھڑی لے کر آیا, اور ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول کے سجدے میں جانے کا انتظار کیا, جب آپ سجدے میں گئے تو وہ اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں اس قدر ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے اور ہنستے ہنستے دوہرے ہوئے جا رہے تھے اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے. بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن میری اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں روک سکتا, کاش میں روک سکتا, مجھ میں اتنی طاقت ہوتی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئیں اور اپنے والد کے اوپر سے وہ اوجھڑی نکالی اور صاف کی, روتی جاتی تھیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پھر ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے. جب اللہ کے رسول نے یہ جملے کہے ان کے خلاف تو یہ لوگ گھبرا گئے اور ڈرنے لگے, کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات, ان کو یقین تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو دعا کی جائے یا اس شہر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی, قبول ہو جاتی ہے, لہٰذا یہ ڈرنے لگے. تو قرآن کی تعلیمات میں شکوک پیدا کرنا ان کا کام تھا, مذاق اڑانا, قرآن کو اساطیر الاولین کہنا کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. پھر سودے بازیاں انہوں نے شروع کر دی اور ظلم و جور میں انتہا کر دی, بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے, ستانے لگے. اور آج بھی ہم دیکھتے کہ کس طرح سے قرآن کی دعوت کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے, اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کتنے پری پلان یہ لوگ کام کر رہے ہیں. پوری دشمن قوتیں اور طاقتیں سب مل گئی ہیں آج, حالانکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن اسلام کی وجہ سے انہوں نے اپنی آپس کی دشمنی ختم کر دی ہے. پوری دنیا میں آپ جو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ڈرامے چل رہے ہیں اور جس طرح سے اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسلام کو ٹیررزم یا آتنکواد یا ایسے ہی نام دیے جا رہے ہیں, تو یہ سب ایک پری پلان ہے سارا کچھ تاکہ اسلام کو دبایا جائے. ہر طرف سے اسلام کو دبانے کی کوشش چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ہے کہ ایسے وقت میں کون اسلام پر قائم رہتا ہے, کون اس کے لیے اپنا وقت, اپنا سرمایہ, اپنی صلاحیتیں, اپنا سب کچھ لگاتا ہے, جیسے کہ وہ سابقون الاولون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ وہ سابقون الاولون جو ایمان لائے اللہ کے رسول پر, پھر انہوں نے اپنی جانیں اپنی مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو بہت بڑا ٹائٹل ہے یہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو آج اسلام کو بہت سخت ضرورت ہے. آج اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو ڈرامے کیے جا رہے ہیں, ان سب کو ہم کو اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنا سب کچھ لگا کر ختم کرنا ہے. ہم جو کر سکتے ہیں اسلام کی راہ میں وہ ہم کریں, اپنے جان سے, اپنے مال سے, اور جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں, اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو لکھیں, اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی. جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ میرا دین, میرا اسلام ایسی حالت میں تھا کہ جب سب طرف سے اس پر یلغار ہو رہی تھی, اللہ کے رسول کی سیرت کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا تھا, تو تم نے اس وقت کیا کیا, تو ہم کچھ جواب دے سکے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ کوشش کی تھی, جتنی بھی ہماری کوشش ہے, دامے در میں سخرے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں, لیکن کم از کم کچھ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو, نہ کرنے والوں میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے سیرت کے پیغام کو سمجھ سکیں, اسلام کے پیغام کو سمجھ سکیں, اور اس مشن کو آگے بڑھانے والے بنیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, کہ جو موجود ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اس میں کرے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.